فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। दूर पिछले सिलसिले में भी हमने नमाज के वाजिबात से मुतालिक सुना था, आपने फराइज शराइत वगैरह की दोहराई भी कराई थी, वाजिबात के मुतालिक भी इरशाद फरमाया था। तो कुछ वाजिबात चीदा चीदा पिछले भी दोहरा दीजिए कि ये वाजिबात हैं और उनके अलावा मजीद कितने वाजिबात हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी इरशाद फरमाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नमाज के कमोबेश यानी नमाज पढ़ने वाला चाहे अकेला हो या मुक्तदी हो, तो उनके हैसियत से जो वाजिबात बनते हैं नमाज में, तो वो तकरीबन 30 की तादाद है।
ठीक है,
तो उनमें से कुछ वाजिबात का जिक्र हमने पिछले सिलसिले में सुन लिया था। मसलन जब हम नमाज शुरू करेंगे, तकबीर तहरीमा कहते हैं, तो तकबीर तहरीमा कहते वक्त अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना,
ठीक है,
ये वाजिब है। इसी तरह तीसरी और चौथी रकात जो होती है फर्जों की, इनके अलावा बकिया कोई सी भी नमाज हो, फर्ज की पहली और दूसरी रकात और तीसरी चौथी के अलावा, ठीक है, इनमें किरात करना वाजिब है। और फर्ज के अलावा बकिया कोई सी भी नमाज हो, चाहे वो सुन्नत मौकदा, गैर मौकदा या वितर, तो इसकी हर रकात में किरात का करना वाजिब है। सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है इन रकातों में, फर्ज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बकिया रकातों में और तमाम नमाजों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब। इसके अलावा सूरत का या तीन छोटी आयतों या एक बड़ी आयत का मिलाना, ये वाजिब है। अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना, ये वाजिब है। इसी तरह हमने ये सुना था कि कौमा करना, यानी रुकू करने के बाद जब सीधा खड़े हो जाते हैं, इसको कौमा कहते हैं, कौमा करना ये वाजिब है। इसी तरह हमने ये सुना था कि जलसा, दो सजदा सजदों के दरमियान जो बैठते हैं, इसको जलसा कहते हैं, तो जलसा करना ये वाजिब है। और इसी तरह से कादा उला, जब हम चार रकात वाली कोई नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो चार रकात वाली नमाज में जो दो रकात पे बैठा जाता है,
सही,
तो ये दो रकात पर बैठना ये वाजिब होता है।
तीन रकात वाली नमाज में भी है,
तीन रकात वाली,
यानी दो से ज्यादा जो भी, दो से ज्यादा रकात वाली जो भी नमाज होगी,
तो उसके अंदर दूसरी रकात जब हम पढ़ लेंगे, दो सजदे कर लेंगे दूसरी रकात के, तो उस वक्त हमें बैठना, जिसको कादा उला कहते हैं, ये वाजिब है। इसके अलावा अब मजीद और वाजिबात का जिक्र किया जाएगा, मसलन फर्ज नमाज या वितर या सुन्नत मुअक्कदा। फर्ज, वितर और सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद यानी अत्तहियात जो पूरी पढ़ी जाती है, अत्तहियात के बाद मजीद कुछ ना पढ़ना, ये वाजिब है। यानी हमने अत्तहियात पढ़ ली फर्ज में दूसरी रकात में,
ठीक है,
या वितर में दूसरी रकात में, या सुन्नत मुअक्कदा जो जोहर से पहले की चार रकात है या जुम्मे से पहले की चार रकात होती हैं, तो इनमें जब हम दूसरी रकात में बैठ गए, अत्तहियात पढ़ ली, तो अत्तहियात के बाद कुछ और ना पढ़ना,
ठीक है। कादा उला में जो
कादा उला में
अत्तहियात पढ़ ली, अब्दुहु व रसूलहु तक,
अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ ली, अब इसके बाद मजीद कुछ और नहीं पढ़ा,
जैसे दुरूद पाक हम पढ़ते हैं, लेकिन वो
नहीं पढ़ना,
ठीक है,
या कोई और दुआ नहीं पढ़नी।
तीन नमाजें आपने बताई, फर्ज, वितर और
सुन्नत मौकदा,
ठीक है।
तो इनका हुक्म यह है कि इनमें दूसरी रकात यानी कादा उला में जब बैठेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात के अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे।
अच्छा, सुन्नत मौकदा भी जो चार रकात वाली,
जी जी,
दो वाली है, तो उसमें तो फिर आप दुरूद पाक
उसमें तो आगे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, चार रकात वाली से मुतालिक बात हो रही है। और दोनों कादों में तशहुद पूरा पढ़ना,
अच्छा, ये अलग से,
यानी कादा उला या कादा अखीरा में जो अत्तहियात पढ़े پڑھی جا رہی ہے تو تحیات کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے.
ٹھیک ہے, کوئی لفظ چھوٹا تو واجب,
کوئی لفظ چھوٹے گا تو واجب چھوٹ جائے گا, اور اگر بھولے سے اگر کوئی لفظ چھوٹا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ممکن ہے. تو بہرحال اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ پہلے کہا کہ قعدہ اولا جو ہوگا فرض وتر اور سنت موقعہ میں دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو صرف اتحیات پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے,
اتحیات کے بعد اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد,
ٹھیک ہے,
جیسے آگے تک پڑھتا چلا گیا یا اللہم صلی علی سیدنا, یہاں تک پڑھا پھر یاد آ گیا کہ میں تو فرض نماز پڑھ رہا ہوں یا وتر یا سنت موقعہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس وقت آگے نہیں پڑھنا چاہیے تھا, تو اس صورت میں اگر بے خیالی میں ایسا ہوا, بھولے سے زیادہ پڑھنے میں آ گیا اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے,
ممکن ہو بھی سکتا ہے کہ عادت ہے کہ تشہد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے,
تو یہ اگر بھولے سے کسی نے ایسا پڑھا ہے تو اس کو سجدہ سہو اس پہ کرنا لازم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
البتہ اگر عبدہ و رسولہ تک اس نے اتحیات پڑھی قعدہ اولا میں فرض سنت موقع اور وتر میں, تو اب اللہم صلی اتنا ہی پڑھا تھا کہ یاد آ گیا,
ٹھیک ہے,
یا اللہم صلی علی تک ہی پڑھا تھا وہ یاد آ گیا, تو اس صورت میں فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ اگر اس نے درود شریف اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا پھر آگے اتنا اگر پڑھ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اگر جان بوجھ کر کوئی درود پاک پڑھے گا قعدہ اولا میں فرض کی یا وتر کی یا سنت موقع کی, ان قعدہ اولا میں درود پاک اگر پڑھے گا جان بوجھ کے تو واجب چھوڑنے والا ہوگا, اور واجب چھوڑنے کی بنا پر اب اس کو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, اب اس نماز کا اعادہ کرنا لوٹانا ہی واجب ہوگا.
اچھا, جو سنت غیر مؤکدہ ہیں عصر کی سنتیں جیسے ہوتی ہیں
عصر کی اور
ان میں آگے پڑھ سکتے ہیں,
اس کے اندر مسنون یہ ہے کہ اس میں یہ درود شریف بھی پڑھیں گے اور بہتر ہے دعا بھی پڑھیں, یعنی اتحیات کے بعد سنت غیر موقعہ میں یا چار رکعت پر مشتمل کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں جیسے صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے, تو ان میں ہم دوسری رکعت میں اتحیات بھی پڑھیں گے, درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے.
ٹھیک ہے,
یہ درود شریف اور دعا فرض میں دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے, وتر کی دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے اور سنت موقعہ کی دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے. اچھا, اس کے علاوہ مزید چونکہ واجبات نماز میں ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے.
ٹھیک,
لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے. علیکم ورحمۃ اللہ ان کا کہنا واجب نہیں ہے, البتہ ان کا اضافہ سنت ہے.
صحیح,
تو لفظ السلام کا ادا کرنا یہ واجب ہے, تو اس میں بس اوقات مقتدی حضرات امام تو سلام پھیرتا ہے,
السلام بھی کہتا ہے,
ہاں وہ السلام کہہ کر سلام پھیر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نماز سے اب نکلنے کا وقت آ گیا, تو بعض مقتدی چپ رہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
صرف گردن وہ بھی گھما دیتے ہیں دائیں اور بائیں.
صحیح,
تو صرف گردن گھمانے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو دائیں طرف گردن پھیرنا یہ سنت ہے, سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں گردن کا گھمانا یہ کندھوں کو دیکھنا یہ سنت مستحب طریقہ ہے, لیکن لفظ السلام کی ادائیگی یہ واجب ہے. تو یہ مقتدیوں کو بھی لفظ السلام,
اگر مقتدی نے چھوڑ دیا لفظ السلام تو کیا کرے گا وہ؟
تو اب اس نے لفظ السلام چھوڑا ہے تو واجب چھوٹا.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ کہ واجب یہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا چونکہ اب یہ امام کے پیچھے پیچھے ہی ہے,
صحیح,
تو بہرحال واجب اس کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا.
ٹھیک,
چھوڑے گا تو اس کی نماز کے اعادے کی صورتیں بن سکتی.
اور آپ نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ واجب جان بوجھ کر کوئی چھوڑے گا تو اس کو توبہ بھی کرنی ہے.
بالکل,
کیونکہ اس نے گناہ کا کام کیا, واجب کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد اس کام کو دوبارہ کرنا.
اب ایسی صورت میں اگر لفظ السلام کوئی نہیں کہتا وہ نماز سے ایسے نکل جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو واجب چھوٹا, واجب چھوٹنے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی.
صحیح,
اب یہاں پہ مزید واجبات میں جیسے ہم وتر پڑھتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو وتر کے لیے اللہ اکبر کہنا,
صحیح,
جب وتر کی تیسری رکعت ہوتی ہے ہم سورت پڑھ چکے ہوتے ہیں,
سورت قنوت سے پہلے جو,
تو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر, تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اللہ اکبر کا لفظ کہنا اس موقع پر بھی واجب ہے.
ٹھیک ہے,
اسی طرح وتر کے اندر جب تکبیر قنوت کہی یہ واجب ہے, اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن دعائے قنوت کے اندر جو مشہور دعا ہے
اللہم
انا نستعینک ونستغفرک, یہ پوری جو آخر تک دعا ہے, اس خاص اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
بلکہ اس مقام پر یعنی وتر کی تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا، ہاتھ باندھ لیا، اب اس مقام پر ہمیں کوئی نہ کوئی دعا یہ پڑھنا واجب ہے،
ٹھیک ہے؟
اب چاہے تو ربنا آتینا فی الدنیا یہ پوری دعا پڑھ لیں، یا رب جعلنی یہ پڑھ لیں، یا اللہم ربنا اغفر لی یہ پڑھ لیں، تو اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے گا،
صحیح.
لیکن بہتر اور سنت یہ ہے کہ جو مشہور و معروف دعا ہے دعائے قنوت، اس کو پڑھا جائے،
ٹھیک.
کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس موقع پر یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اور جس طرح صورتیں سکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی طرح التحیات بھی سکھائی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا قنوت بھی تعلیم فرمائی ہے، تو یہ اس کو یاد کرنا چاہیے. اب ایک عرصہ گزر گیا، نمازیں پڑھتے پڑھتے جوانی سے بڑھاپے تک جا چکے ہیں، وہ دعا قنوت یاد نہ ہو،
ٹھیک ہے؟
تو یہ ایک المیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے.
امتحان دینا ہو، بالکل. شادی کرنی ہو تو امام پورے صاحب پورے سب سنیں گے،
کتابوں کو رٹ لیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے؟
اور نکاح کے وقت آپ نے توجہ دلائی کہ نکاح کے وقت لازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
لیکن ایک ٹینشن میں آ کے کہ چھ کلمے مجھے یاد کرنے، ایمان مفصل مجمل مجھے یاد کرنے، دعا کن، تو یہ اس بہانے تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن شوق سے یاد کریں،
ٹھیک ہے؟
کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سنت کو میں اپنے جیتے جی کیوں محروم رہوں اس سنت کی ادائیگی سے؟ تو اس لیے دعائے قنوت باقاعدہ یاد ہونی چاہیے.
اچھا، دعائے قنوت یاد نہیں، لیکن کیونکہ لوگ اسی کو سمجھیں کہ یہی پڑھنا ہے، اب یہ تو یاد نہیں اور کچھ بھی نہ پڑھے، چھوڑ دیا تو اب واجب چھوٹا،
اس میں واجب چھوٹ جائے گا،
ٹھیک ہے؟
واجب چھوٹنے کی صورت میں یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز دوبارہ.
لوگ کہتے ہیں ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں، ہم سورہ اخلاص پڑھ دی تھی یا اس طرح کی کوئی اور کلمات یا تسبیحات پڑھ دی تھی.
سورہ اخلاص جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جائے،
ٹھیک ہے؟
کیونکہ سورہ اخلاص سورت ہے، اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے،
صحیح.
تو اس مقام پہ بہتر ہے اور دعاؤں کو پڑھا جائے، لیکن اگر کسی نے سورہ اخلاص بنیت دعا بھی اگر کسی نے پڑھ لی تو واجب ادا ہونے کی صورت بن جائے گی، کیونکہ اس مقام پہ دعا یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ اس پر مشتمل کوئی نہ کوئی دعا پڑھنی ہے،
لیکن بہتر ہے کہ دعا ہی یاد کی،
بالکل دعا یاد کی جائے اور سنت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں،
ٹھیک؟ انشاءاللہ مزید ہم واجبات آپ سے سنتے ہیں، کچھ کالز سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے معلوم یہ کرنا ہے، باجماعت نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب دوسری رکعت میں بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے اور مقتدی نے لقمہ دیا اللہ اکبر، تو کیا ایسی صورت میں مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. دوسری کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اتاری سار احمد باغ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے پیشاب یا ریح وغیرہ کی شدت نہیں تھی، لیکن نماز کے دوران اگر شدت محسوس ہو تو اس صورت میں نماز کا کیا نماز توڑ دینی چاہیے یا نماز مکمل کر کے ہی سلام مکمل سلام کے اوپر ہی ختم کرنی پڑے گی؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو کالز ہیں. پہلی کال، اس میں بہت لوگ ملوث بھی ہوتے ہیں، اس میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا لقمے کے حوالے سے کہ با جماعت نماز پڑھنے ہیں اور تین رکعتیں یا چار رکعتیں ہیں، تو امام صاحب کو دوسری رکعت میں قعدہ اولا کرنا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ واجب ہے، وہ قعدے میں نہ بیٹھے، وہ بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب کسی نے لقمہ دیا تو اس لقمہ دینے والے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس میں بڑی جھگڑے وغیرہ کا معاملات ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹوٹ گئی، کوئی کہتا ہے نہیں ٹوٹی، اس کے حوالے سے کوئی مدنی پوری
شاہد نماز بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ٹوٹ جائے؟
ہاں جی.
تو بہرحال دیکھیں، اس میں مسئلہ یہی ہے کہ لقمہ دینا، لقمہ دینے کا مطلب ہے امام کو یہ کہنا کہ آپ نماز میں غلطی کر رہے ہیں، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے یا آپ کو بیٹھنا چاہیے، گویا لقمہ دینا یہ کلام کرنا ہے، نمازی کا گویا کلام کرنا ہے، امام کو نماز کی اصلاح کا گویا بتانا ہے،
اشارہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کچھ اور کرنا ہے.
تو اب شریعت مطہرہ نے اس لقمہ دینا کو، چونکہ کلام ہے، گفتگو ہے، اس گفتگو کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ لفظ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا مناسب کلمات کے ذریعے امام کو یاد دلایا جائے. تو چونکہ یہ ہے کلام، اور نماز میں کلام کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے،
باتیں کرنے کی اجازت
نہیں ہے، نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب چونکہ امام کو اگر لقمہ نہیں دیا گیا بر وقت تو نماز خراب ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے؟
تو اب شریعت مطہرہ نے مقتدیوں کو یہ ضرورتاً اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ امام کو لقمہ دیں, لیکن لقمہ اس وقت دینا کارگر اور مفید ثابت ہوگا جبکہ امام کی نماز میں کسی قسم کی خرابی سے اس کو بچا لیا جائے.
جو خرابی بچانے کے لیے دیا اور بچا بھی سکیں,
بچا سکیں,
ٹھیک
ہے. اگر وہ خرابی جو امام سے جس خرابی سے ہم بچانا چاہ رہے ہیں وہ امام خرابی کر چکا,
ٹھیک ہے,
مثلاً التحیات میں دوسری رکعت میں قعدہ اولی میں بیٹھنا واجب ہے,
ٹھیک ہے.
اب امام اس وقت کھڑا ہو رہا ہے, یعنی اللہ, عام طور پہ دراز آواز میں لفظ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کھڑا ہونے والا ہے. تو اگر یہ موقع ہے لقمہ دینے کا,
ٹھیک ہے,
کہ ہم امام کو واجب چھوڑنے سے بچائیں,
ابھی کھڑا ہوا نہیں,
ابھی کھڑا نہیں ہوا,
لفظ
اللہ اکبر دراز کہہ رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کھڑے ہونے کی طرف جانے والا ہے, تو یہ ایک موقع ہے کہ امام کو ہم اتحیات میں بٹھائیں, قعدہ اولی میں بٹھوائیں اور اس پہ سجدہ سہو واجب نہ ہونے دیں,
ٹھیک ہے,
کیونکہ واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا, اور واجب چھوڑنے سے امام کو بچانے کے لیے لقمہ اس وقت دیا جائے گا کہ جب اس امام ابھی کھڑا نہیں ہوا, کھڑے ہونے کی طرف پوزیشن اس نے اختیار کر لیا,
خم ابھی سیدھا نہیں ہوا,
اس وقت لقمہ دیں گے لفظ اللہ اکبر کہہ کے, تاکہ امام کو یاد آ جائے اور امام سے واجب نہ چھوٹے.
صحیح.
اب سوال جیسے انہوں نے کیا ہے کہ امام کھڑا ہو گیا, اگر امام لفظ اللہ اکبر کہہ کے مکمل قیام کی حالت میں آ گیا, پاؤں بھی اس کے سیدھے ہو گئے, کمر بھی اس کی سیدھی ہو گئی, باقاعدہ تیسری رکعت کے لیے
جس کو اب قیام کی حالت,
قیام کی حالت ہم کہیں گے, اگر وہ قیام کی حالت میں آ گیا,
ٹھیک ہے,
اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا,
ٹھیک ہے,
کیا ہونا تھا کہ سجدہ قعدہ اولی چھٹنے پر سجدہ سہو لازم ہونا تھا, وہ لازم ہو گیا, ہم امام کو بچا نہیں پائے,
صحیح,
سجدہ سہو لازم ہو گیا, اب امام کی نماز ابھی بھی فاسد نہیں ہوگی,
ٹھیک ہے,
کیونکہ سجدہ سہو لازم ہوا, اب وہ تیسری رکعت پڑھے گا, چوتھی رکعت پڑھے گا, آخر میں سجدہ سہو کر لے گا, ہمارا جو نماز میں واجب چھٹنے کی وجہ سے نماز میں نقصان ہوا وہ نقصان کی تلافی بھی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی جو ہونا, جو خرابی ہونی تھی ہو گئی, اس کی تلافی بھی آخر میں ہو سکتی ہے. اب ایسے موقع پر لقمہ دینا,
ٹھیک ہے,
کہ امام کھڑا ہو چکا ہے, اب اس کو کہنا کہ بیٹھ جاؤ,
صحیح,
یعنی یہ کہہ نہیں رہے, لیکن اللہ اکبر کہنے کا اس موقع پر
مطلب
یہی ہے کہ آپ بیٹھ جائیے, آپ نے قعدہ اولی چھوڑ دیا,
ٹھیک ہے,
تو یہ ہے ضرورت سے زائد کلام, ضرورت ہی نہیں, یہ ہے بلا ضرورت کلام, اور بلا ضرورت کلام کرنا یہ نماز میں فساد لاتا ہے, لہذا ایسے مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی,
ٹھیک ہے,
کیونکہ اس نے بے محل بلا ضرورت لقمہ دیا, اور بلا ضرورت لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب اگر امام نے ایسے مقتدی کا کہ جو امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا مکمل ہو چکا ہے, اب کوئی لقمہ دیتا ہے, اب امام اس کا لقمہ لیتا ہے, تو گویا امام نے کس شخص کی بات مانی
جو نماز سے
باہر, نماز میں نہیں ہے,
اس کی تو لقمہ دیتے ہی نماز ٹوٹ گئی,
بلا ضرورت بے محل لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹی, امام کا واپس اتحیات میں آ کر بیٹھنا گویا ایک بے نمازی کی بات پر عمل کرنا ہوا, اور یوں نمازی کا غیر نمازی کی بات پہ عمل کرتے ہوئے رکوع سجود یا جو بھی افعال ہیں اعمال ہیں وہ کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے. تو اگر امام نے ایسے موقع پر اگر بیٹھ گیا تو نماز امام کے ساتھ ساتھ پیچھے سارے مقتدیوں کی ٹوٹ جائے گی. تو ایسے موقع پر امام کو چاہیے, یہ ہمارے ائمہ کرام اور اماموں کو بھی یہ مسائل یاد ہونے چاہیے ایسے موقع پر, کہ اگر وہ اتحیات کی حالت سے یعنی بیٹھنے کے بجائے اب کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آ گیا, ابھی بیٹھا ہے, اکڑو بیٹھ گیا, کھڑا ہونے لگا ہے, اگر لقمہ کوئی دیتا ہے فوراً بیٹھ جائے,
ٹھیک ہے,
اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے, لقمہ بھی بر وقت ملا ہے, اور نہ مقتدی کی نماز ٹوٹی نہ امام کی نماز میں کوئی خلل آیا, سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوا. لیکن اگر امام کھڑا ہو چکا ہے تیسری رکعت کے لیے مکمل,
ٹھیک
ہے, اب مقتدی نے لقمہ دیا تو یہ غلط لقمہ ہے,
صحیح,
اس سے مقتدی کی نماز گئی,
ٹھیک ہے,
اس اکیلے کی گئی, اگر امام نے اس کی بات مانی
تو
امام
کی
بھی گئی, واپس آیا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تو ایسے میں امام کو چاہیے کہ اس غلط لقمے کو قبول نہ کرے,
ٹھیک ہے,
اگرچہ مقتدی اب آواز لگاتے رہیں گے, یہ آواز لگانے والے دو چار ہوں گے,
ٹھیک ہے, ان کو مسئلہ بھی معلوم نہیں,
مسئلہ معلوم نہیں ہوگا, تو امام کو چاہیے کہ اپنا تیسری رکعت کے قیام میں ہی مصروف رہے, چوتھی رکعت پڑھے, آخر میں سجدہ سہو کر لے, تو جو واجب چھوٹا تھا قعدہ اولی اس کی یہ سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی, نماز امام کی اور امام کے پیچھے وہ مقتدی جنہوں نے غلط لقمہ نہیں دیا ان سب کی نماز ہو گئی,
ٹھیک,
وہ جو غلط لقمہ دینے والے مقتدی ہیں ان کو یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی,
ٹھیک ہے, وہی کھڑے کھڑے دوبارہ شامل ہو جائے, دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کر,
امام تو سلام پھیر چکا ہے نا, یعنی یہ ہم انہی مقتدیوں کی بات کر رہے ہیں
نہیں, وہ جو جس نے لقمہ دیا تھا غلط
جی,
تو اس کی تیسری رکعت کی ابتدا ہی میں نماز ٹوٹ چکی ہے,
ٹوٹ
تو وہ کھڑا ہو کر دوبارہ وہیں شامل ہو جائے.
اگر اس کو یہ اتنا سمجھ بوجھ ہوتی تو لقمہ ہی نہ دیتا.
ٹھیک ہے,
خیر اگر اس کو اپنی غلطی, ہم نے مسئلہ بیان کیا, اب اگر اس کو غلطی اس سے ہو گئی اور یاد آ گیا کہ میں تو امام کی نماز خراب کروانے کی کوشش کی, اپنی نماز ہو گئی, تو اس کی نماز ٹوٹ گئی, اب اس کو چاہیے کہ یہ مقتدی فوراً اپنی نماز کو نئے سرے سے شروع کر کے, یعنی کھڑا ہو, تکبیر تحریمہ کہے اور تیسری رکعت جو چل رہی ہے
تیسری اور چوتھی پڑھے, اور اس کے بعد بعد میں
پھر بعد میں اپنی جو پہلی دوسری رکعت چھٹی ہیں ان کو ادا کرے.
ٹھیک ہے,
تو یہ لقمہ دینے کا بھی بس اوقات ایک بہت تعداد میں لقمے دے رہے ہوتے ہیں, مسائل پتہ نہیں ہوتے, تو الحمدللہ عزوجل اپنے مکتبۃ المدینہ سے لقمہ, نماز میں لقمہ دینے کے
مسائل
اس پر باقاعدہ بہت مفید معلومات پر مشتمل فتاوی ہیں, ایک کتاب ہے, اس کو ضرور حاصل کریں, اور کس وقت لقمہ دینا چاہیے کس وقت نہیں دینا چاہیے اس بارے میں انشاءاللہ آگاہی حاصل,
انشاءاللہ مزید بھی ہم کوشش کر کے باقاعدہ اس موضوع کو سلسلے کا حصہ میں بنائیں گے تاکہ اس حوالے سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں. دوسری کال واکینڈ سے اسرار بھائی نے پوچھی کہ نماز شروع کر رہے تھے, شروع کرنے سے پہلے کوئی شدت نہیں تھی, کوئی ریح وغیرہ یا پیشاب کی شدت نہیں تھی, نارمل حالت میں تھے
جی,
لیکن جب شروع کی تو اس کے بعد یہ شدت پیدا ہو گئی, تو اب نماز توڑ دیں, نماز جاری رکھیں, کیا حکم ہے اس کے لیے؟
دیکھیں اس میں یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا اگر اس کو نماز پڑھنے سے پہلے ہی شدت سے پیشاب یا ریح خارج ہونے کا معاملہ ہو رہا ہے, یہ روکا ہوا ہے اپنے آپ کو, ضبط کیا ہوا ہے کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں
صحیح,
لیکن شدت بھی زیادہ ہے, تو اس صورت میں نماز شروع کرنا ہی جائز نہیں ہے.
صحیح,
اگر نماز سے پہلے یا نماز کے شروع میں کیفیت نارمل تھی,
ٹھیک ہے,
لیکن نماز کے دوران ہی کیفیت شدت اختیار کر گئی,
اب شدت بھی فرمائے گی, شدت سے مراد
شدت مطلب ایک ہے محسوس ہونا,
ٹھیک ہے,
اور بندہ اس کو ضبط کر لے بعد میں پھر وہ چیز محسوس ہی نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ایک ہے مسلسل شدت محسوس ہو رہی ہے,
جیسے میں فارغ ہوں گا تو میں باتھ روم میں جاؤں گا,
یہ کیفیت ہے, رکوع کر رہا ہے, سجود کر رہا ہے, اتحاد میں بیٹھ رہا ہے, تو بس یہی کیفیت ہے کہ بس جلدی جلدی میں نماز پوری کروں اور رکوع سجود بھی صحیح طور پہ ادا نہیں کر پا رہا, تو یہ کیفیت جس میں شدت, یہ ایک الگ ہی بندے کو محسوس ہو جاتی ہے کہ اس وقت مجھے اس چیز کی شدت ہے, یا وضو روکا ہوا ہے, ری خارج نہ ہو جائے اور باقاعدہ ضبط میں ہی ساری نماز اسی دفاع کے اندر ہی گزرے آ رہی ہے کہ وضو نہ ٹوٹ جائے, وضو نہ ٹوٹ جائے, تو یہ ایک شدت والی صورت ہے, اس صورت میں نماز پڑھنا جائز نہیں. اگر دوران نماز ایسی کیفیت ہو جائے تو حکم یہی ہے کہ نماز توڑ دیں.
اچھا,
اب نماز توڑنے کے لیے پورا اتحیہ, جیسے سوال میں تھا نا کہ پوری نماز پڑھنے کے بعد پھر ہی بندہ فارغ ہو یا کیا کرے, تو کسی بھی حالت میں اگر بہت زیادہ شدت اس کی ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھنا چونکہ مکروہ تحریمی ہے, حکم یہ ہے کہ نماز توڑ دے, اور نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر لے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ,
ٹھیک,
یہ کہہ لے اس کی نماز ٹوٹ گئی, اب اس کو حکم ہے کہ پہلے ان امور سے فارغ ہو جائے, ریلیکس ہو کر پھر اپنی نماز ادا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی کھڑا ہے اور ذہن اس طرف ہے,
صحیح,
یہ اچھی بات نہیں.
اگر مکمل کر لی تو نماز ہو جائے گی,
اگر اس نے مکمل کر لی اور اس دوران نہ وضو ٹوٹا, وضو بھی نہیں ٹوٹا, تو نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا, جو بھی نماز تھی وہ نفس نماز تو ادا ہو گئی, لیکن اس حالت میں نماز پڑھنا یہ چونکہ مکروہ تحریمی ہے, اور مکروہ تحریمی عمل نماز میں جب ہو جاتا ہے تو نماز میں نقص آ جاتا ہے, کمی آ جاتی ہے, تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس نماز کو باقاعدہ ریلیکس ہو کر نارمل حالت میں اس کا اعادہ کرنا واجب ہو.
دوبارہ پڑھ, جیسے واجب چھوٹے تو دوبارہ پڑھنی ہے جان بوجھ کر, تو ایسی حالت کے اندر
اسی طرح مکروہ تحریمی اگر کوئی فعل نماز میں ہو جائے تو اس صورت میں بھی مشہور فقہ کا قاعدہ ہے, کلو صلات ادیت مع کراہت تحریم تجیب عیادتہا, کہ جب نماز کسی کراہت تحریمی عمل کے مطابق کی وجہ سے نماز میں کوئی مکروہ تحریمی عمل اگر ہو جائے اور نماز اس طرح پڑھی گئی ہے تو اس کا عیادہ واجب ہوتا ہے.
چلے یہ مکروہات بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے, اس کی بھی باری آئے گی. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سمر عباس اتاری نور پور سے عرض کر رہا ہوں, ابھی پوچھنا چاہتا کہ جی نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں گے
انشاءاللہ. آپ کو سوال کا جواب دیتے ہیں, ایک اور کال دیجیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمران اتاری کراچی باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جائے سجدہ کو چومنا کے ساتھ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد سجدے کی جگہ کو چوم لیتے, اسی طرح مساجد کے پلر وغیرہ چومنا کے ساتھ, ایک سوال یہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا, فرائے مسجد سے باہر نکل کے چبوترے پڑھنا ہے یا فرائے مسجد کے اندر پڑھنا ہے؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. حضور دو کال تھی, پہلی کال تھی موبائل کے حوالے سے, ہمارے قمر عباس بھائی نے یہ سوال پوچھا. آج کے لیے بہت زیادہ وبا پھیلی ہوئی کہ موبائل تو تقریباً کم و بیش ہر جیب کے اندر ہی ہوتا ہے,
دو دو تین تین,
اور محتاط لوگ تو اس کو بند کر لیتے ہیں, اور لیکن کئی لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, یا جلدی جلدی میں آئے اور نماز میں شامل ہو گئے. اب جیسے ہی شامل ہوئے تو ادھر کالر کو تو معلوم نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں, اس نے کال ملانا شروع کر دی, تو وہ ایک مس کال دے گا, نہیں اٹھایا تو دوبارہ دے گا, پھر تیسری مرتبہ دے گا, تو بہت زیادہ تشویش بالخصوص جماعت جب ہو رہی ہے تو پھیل جاتی ہے. اور بعض دفعہ جو اس کی ٹونز لگائی جاتی ہیں آج کل وہ گانوں پر سازوں پر مشتمل ہوتی ہیں, تو اب کیا کریں نماز کے اندر, اس کا حل ارشاد فرمائیے.
دیکھیں اس میں یہی حکم ہے کہ ٹون بجنے کی صورت میں عمل قلیل کے ذریعے اگر وہ ٹون بند کر سکتا ہے, مثلا سامنے جیب میں موبائل ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ بٹن دباؤں گا تو رنگ ٹون آف ہو جائے گی, کہ عمل قلیل کے ذریعے وہ بٹن دبا دے گا بند ہو جائے گی, یا سائڈ جیب میں موبائل ہے یا پینٹ کی جیب میں موبائل ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ بٹن دباؤں گا تو وہ رنگ ٹون آف ہو جائے گی, تو عمل قلیل کے ذریعے ایسا کریں. اب بس اوقات یہ ٹون ایسی جھنکاروں والی ہوتی ہیں, گانوں پر مشتمل ہوتی ہیں, اور جماعت کے ساتھ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت تو بہت زیادہ تشویش,
بعض میں تو گانے ہی لگائے ہوتے ہیں,
گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اب اس صورت میں جب نماز میں ایسی ٹون بجے بجتے ہی رہے مسلسل, تو اب اس میں ہو جاتی ہے صرف اس کے اکیلی کی نماز کا مسئلہ نہیں رہا, اب پوری مسجد, بس اوقات امام صاحب سے بھول چک ہو جاتی ہے, قرات کرتے وقت بھول چک ہو جاتی ہے, تو اب یہ ہوتا ہے تشویش اس میں بڑھ گئی. تو اب ایسی صورت میں چونکہ اب یہ اپنی توجہ, ایسا آدمی جس کی نماز کی حالت میں ایسی کوئی میوزیکل یا گانوں والی ٹون بج جائے تو اس کی اپنی حالت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے, اطراف والے لوگ بھی بس نماز پڑھ کے بس اس کو دیکھ رہے ہو, دیکھنا ہے کون ہے, تو اب یہ تشویش والا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں یہی کہ اگر عمل قلیل کے ذریعے وہ رنگ ٹون آف کر سکتا ہے تو کرے. اب موبائل ایسی جگہ ہے جیب میں کہ عمل موبائل کو نکالے بغیر, پھر باقاعدہ موبائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں, اس کو کھولے بغیر بٹن نہیں دبے گا, بند نہیں کر سکے گا, تو ایسی صورت میں اب اس کو حکم ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک طرف سلام پھیرے چاہے کسی بھی پوزیشن میں ہو, سلام پھیرے, سلام پھیرنے کے بعد اپنے موبائل کو آف کرے, اور پھر اس کے بعد نماز میں دوبارہ سے نئے سرے سے شامل ہو جائے.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ ہے کہ ہمارے نمازیوں کو توجہ دینی چاہیے کہ کس موقع پر اپنے موبائل کو ہم نے کس طرح رکھنا ہے. تو اپنے موبائل کو مسجد میں آنے سے پہلے, عموماً مساجد میں بورڈز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں داخل ہونے سے پہلے موبائل آف کر لیں یا رنگ ٹون آف کر لیں, تو یہ ہماری توجہ کے لیے لکھے ہوئے ہوتے ہیں,
صحیح,
یہ ایسی فالتو نہیں لکھے ہوئے, تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور باقاعدہ اقامت سے پہلے بھی بسا اوقات توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے, تو اس وقت بھی اپنے موبائل کے رنگ ٹون کو خاص طور پہ آف کر لیں, وائبریٹ پہ کر لیں, یا وائبریٹ ہونے سے بھی توجہ بڑھتی ہے, بالکل اس کو رنگ ٹون آف ہی کر لیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے, تو اس طرف خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے, اور مساجد میں میوزک والی ٹون نہیں ہونی چاہیے,
اور باہر بھی تو نہیں رکھ,
باہر بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن مساجد میں بھی سادی ٹون بھی مسجد میں کیوں بجے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہوگا, تو یہاں سادی ٹون بھی نہ ہی بجے.
ٹھیک ہے,
ہاں مسجد سے علاوہ گھر دکان جہاں ہوتے ہیں تو ضرورت کے تحت اپنے موبائل میں رنگ ٹون لگا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی سادی, اس میں بھی جس قدر سادی سے سادی ہو, چونکہ رنگ ٹون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انفارم ہو کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے, کوئی کال کر رہا ہے,
صحیح,
تو اس میں سادی ٹون بھی چل سکتی ہے. میوزیکل ٹون لگا کے یا گانے لگا کے یہ خود لگانے والا بھی گناہگار ہوگا, اب اس کی رنگ ٹون جو سنے گا اور وہ بھی خوشی سے جھوم رہا ہوگا گانے سنتے وقت, تو وہ بھی گناہگار ہوگا. تو یہ مطلب گناہگار ہونے اور گناہگار بنانے کی ایک صورت ہے.
ٹھیک ہے,
اس لیے ایسا نہیں کرنا.
نعتوں کی ٹونیں لگا لیں,
نعتوں کی ٹونز بھی اس موقع پر لگانا, تلاوت, نعت, اذان, صلاۃ و سلام, ان کی ٹونز لگانا اس مقام پر, اگرچہ جب ہم گانوں سے منع کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ پھر نعت لگا لو,
لگائی ہوئی لوگوں نے,
لگائی ہوتی لوگوں نے, تو اصل یہ کہ شیطان بسا اوقات جو ہے نا وہ ایک برائی سے بچا کر دوسری برائی میں بھی لگا دیتا ہے.
صحیح.
تو اب یہ نعتوں کو یا قرآن پاک کی تلاوت کو یا حمد یا صلاۃ السلام کو رنگ ٹون پہ لگانا یہ بے ادبی والا مقام ہے.
صحیح.
چونکہ رنگ ٹون کا بجنے کا مطلب یہ کہ کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے,
یہ اطلاع مل رہی ہے
کہ آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے, آپ کو کوئی فون پہ بات کرنا چاہتا ہے, آپ فون ریسیو کر لیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اب صلاۃ السلام بجے, صلاۃ السلام کی آواز آئے یا تلاوت قرآن ہو یا کوئی تسبیحات ذکر و اذکار ہو, تو اس موقع پر اطلاع دینے کے لیے ان کا استعمال, یہ بے ادبی ہے, اس سے بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے, یہ نہیں لگانی چاہیے,
یہ نہیں لگائیں, سادی ٹون ہو اس پہ اکتفا.
ٹھیک ہے حضور. اچھا, اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ٹون جو ہے مسجد میں جانے سے پہلے موبائل آف کر دیں, اور لوگ کرتے بھی اور کئی نہیں کرتے, جان بوجھ کر نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں. اب ایک اسلامی بھائی کی عادت ہے, وہ بھول گیا آج کے دن, اب اس کا کال تو اس نے خود نہیں کی ہے, کال تو کسی نے کی ہے, کال آ گئی اور بار بار بجتی جا رہی ہے, وہ بند بھی نہیں کر سکا. اب جب نماز ختم ہوتی ہے نا, تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوتا ہے, جو لوگ اس کے ساتھ لان تان کرتے ہیں, جو جھگڑے کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے؟
دیکھیں یہ اب بے احتیاطی, اگر کوئی باقاعدہ احتیاط کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور چونکہ احتیاط کرنے والا جو ہوگا وہ ٹون بھی سادی لگائے گا.
صحیح.
جو کرائن سے پتہ چلتا ہے
ٹون سادی لگی, لیکن وہ پھر بھی شور تو ہو رہا ہے, بار بار بج رہی ہے.
اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے حکم تھا کہ نماز توڑ دیتا.
ٹھیک ہے,
جب اتنی کثرت سے ٹون بج رہی ہے اور نماز میں توجہ اس کی, دوسرے نمازیوں کی, سب کی تشویش کا یہ باعث بن رہی ہے یہ ٹونز, تو ایسی صورت میں اس کو حکم تھا نماز توڑے. اس نے نماز نہ توڑ کے بھی غلط کیا.
صحیح.
اب جو لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, تو بس اوقات وہ بہت زیادہ بیجا کر جاتے ہیں,
مسجد میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے,
مسجد میں جھگڑا
ہمارے بالخصوص.
ہاں, تو دیکھیں کسی کی, اب اس نے اس مسلمان سے ہو گئی یہ غلطی.
ٹھیک ہے,
اب اس نے دانستہ طور پہ, اب اس کو مسئلہ نہیں پتا کہ نماز مجھے توڑنی چاہیے تھی, نہیں توڑنی چاہیے تھی, یہ سیکھنا چاہیے تھا, نہیں سیکھا, اپنی نادانی سے اس نے نماز نہیں توڑی, وہ یہ سمجھ رہے کہ نماز توڑوں گا تو یہ شاید زیادہ.
اب کوئی بیچارہ پہلی دفعہ ہی نماز پڑھنے آیا ہے اور ابھی اس کو مسائل بھی نہیں پتا, علماء کے قریب بھی نہیں گیا, لیکن اس کو کسی نے ذہن دیا بھائی آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں, اور اس کی ٹون بج گئی پہلے دن ہی. ہاں, اب اس کے ساتھ ایسا کریں گے
تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ اس سے ہو رہی ہے غلطی,
ٹھیک ہے,
ممکن ہے وہ بھی ڈبل مائنڈ ہو رہا ہوگا کہ میں نماز توڑوں,
پتہ ہی نہیں نا
یا کیا کروں. تو اب ایک تو مسئلہ نہ سیکھنا اس موقع پر, یہ اس کی غلطی ہے. اب چونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق نماز پڑھا جا رہا ہے کہ نماز توڑنا میرے لیے شاید زیادہ برا ہو, وہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز نہیں توڑ رہا, تو اب یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, جو غلطی ہوئی ہوئی, اب اس بندے کو پیار محبت سے بھی سمجھایا جائے, وہ پیار محبت سے جو سمجھایا جائے گا نا, زندگی بھر اس کے لیے نصیحت ہوگی, یار اس آدمی نے مجھے کتنے پیار سے سمجھایا کہ یہ غلطی ہے, نماز کا ادب, مسجد کا ادب, پھر یہ سب چیزیں, پھر شرعی مسئلہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ ٹون بہت زیادہ بجے جا رہی ہے, آپ کی توجہ بٹ رہی ہے, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو چاہیے تھا عمل قلیل کے ذریعے نماز میں یہ ٹون بند کر دیتے, اور عمل قلیل سے ممکن نہیں ہے تو آپ عمل کثیر کرتے.
اچھا, یہ عمل قلیل بھی ارشاد فرمائے کہ اس سے یعنی کیا ہے؟ تھوڑا
عمل قلیل کا مطلب یہ ہے مختصر عمل, مختصر عمل کا مطلب یہ کہ ایسا کام کرنا کہ نماز کی حالت میں اس کام کے کرنے والے کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا.
ٹھیک ہے,
تو مثلا اگر جیب میں موبائل ہے, ٹون بجی, اب اس نے تھوڑا سا بٹن یوں دبا دیا, تو اس عمل سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ اس نے یہ نماز نہیں پڑھ رہا.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ یہ جب تک وہ نکالے گا نہیں اور جب تک یوں, اب اس حالت میں اگر کوئی موبائل رنگ ٹون آف کرے گا, تو اس حالت میں گویا میں نماز پڑھتے پڑھتے اس طرح کر رہا ہوں, تو مجھے کوئی بھی اس حالت میں یہ نہیں سمجھے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
تو یہ حالت ہے عمل کثیر.
ٹھیک ہے,
عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو جب لگے کہ عمل کثیر کیے بغیر رنگ ٹون بند نہیں ہوگی, تو اس کو چاہیے سلام پھیرے. جو طریقہ ہے نماز اس طرح توڑنے, ایسی کنڈیشن میں توڑنے کا صحیح طریقہ وہ یہ کہ سلام پھیرے, سلام پھیرنے کے بعد اپنا موبائل نکالے اور اس کو آف کر دے. اب اس کے بعد پھر نماز نئے سرے سے شروع کرے. تو ایسی غلطی اگر کسی سے ہو تو پیار محبت نرمی سے سمجھایا جائے, اور اگر زیادہ جذباتیت اختیار کریں گے تو ایک غلطی تو اس سے ہوئی, دانستہ نادانستہ جس طرح بھی ہوئی, اب اس کے بعد جو دسیوں لوگوں نے اس پہ چڑھائی کی اور شور کیا, تو شاید رنگ ٹون نے اتنا شور نہیں مچایا ہوگا جتنا یہ 10-12 افراد شور کرتے ہیں.
اب مزید جو مسبوق ہیں پیچھے نماز پڑھ لیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور اس کی جو دل آزاری ہو رہی ہے, یہ مسجد کے اندر آ ہی گیا تھا اپنی اصلاح کے لیے, عبادت کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ شاید دوبارہ مسجد کے اندر نہ آئے.
یہ ہے کہ بس حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں برائی کو اچھے انداز میں مٹانا ہے. برائی کو برائی والے انداز میں ہم دور کرنا چاہیں گے نا تو وہ دور نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں مسجد میں اس طرح کے معاملات کچھ نہ کچھ ہو, جیسے بچے شور کرتے ہیں, کبھی ٹون کا معاملہ ہو گیا, کبھی مانگنے والا آ گیا, تو ائمہ حضرات اگر اس کی ترغیب بنائیں کہ اپنے جو مقتدی ہوں, کیونکہ عموماً مخصوص ہی ہوتے ہیں, بعض لوگ مسافر ہوتے ہیں ورنہ محلے کے لوگ ہی ہوتے, تو اگر ان کی تربیت کرتے رہیں اور سمجھاتے رہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں یہ رویہ اپنانا نہیں ہے بلکہ حکمت عملی سے کام لینا, تو انشاءاللہ اس کے فوائد ظاہر ہوں.
امام صاحبان کو اور جو مہذب طبقہ ہے نمازیوں میں, وہ آپس میں اس طرح کے مسائل سیکھیں سکھائیں,
اور طے ہو جائے کہ بھئی جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کوئی نہیں بولے گا, امام صاحب خود ہی اس کو اچھے انداز سے سمجھا دیں.
امام صاحب نماز کے بعد باقاعدہ دو ایک منٹ میں اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں.
ٹھیک ہے.
تو یہ مقتدیوں کے لیے یہ ایک سیکھنے کا موقع ہوتا ہے.
بالکل.
کہ غلطی ہوئی بر وقت امام کی طرف سے اچھے انداز میں اصلاح ہو گئی.
ٹھیک ہے. حضور ہمارے پاس بالکل قلیل وقت ہے. دوسرا سوال تھا عمران بھائی کراچی سے, دو سوال تھے کہ جائے سجدہ کو چومنا کیسا, سجدہ کیا اسی زمین کو چومنا شروع کر دیا یا مسجد کے پلروں کو دیواروں کو چومنا کیسا,
نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے اندر؟
یہ وضاحت انہوں نے نہیں کی ہے.
تو نماز کے اندر تو زمین کو نہیں چومیں گے, جائے سجدہ کو. نماز پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد جیسے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا جب اٹھ رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, فارغ ہو گئے, اب گھر جانا ہے, تو جائے سجدے میں گئے اور جگہ کو چوم لیا, تو مسجد کو چومنا جائز ہے.
ٹھیک.
مسجد کے پلر کو, چونکہ مسجد ایک متبرک جگہ ہے, تو ان جگہوں کو چومنا جائز ہے. کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے, لیکن چومتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور مسجد کی جو نکلنے کی دعا ہے وہ کہاں پڑھی جائے؟ آیا مسجد عین مسجد سے نکلتے وقت پڑھی جائے یا فنائے مسجد سے بالکل باہر روڈ پہ نکلتے وقت پڑھی جائے؟ تو چونکہ یہ دعا ہے مسجد کی,
ٹھیک ہے,
جو عین مسجد ہے, مسجد کا وہ حصہ جو نماز کے لیے مخصوص ہوتا ہے, اس جگہ جب انسان جائے اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم افتح لی ابوابا رحمتک. اور جب اسی عین مسجد جو مخصوص حصہ نماز کے لیے بنایا جاتا ہے, اس حصے سے جب باہر نکل رہا ہو, تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی اسالوکا من فضلک. تو فنائے مسجد میں آنے جانے کی یہ دعا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
یہ دعا ہے عین مسجد میں داخل ہونے کی اور عین مسجد سے باہر آنے.
ٹھیک ہے. یعنی وہ حصہ کہ جہاں جس کو مسجد کہا جاتا ہے,
جہاں پہ باقاعدہ صفوں کی پٹیاں بنی ہوتی ہیں, لکیریں کھینچی ہوتی ہیں, نماز لوگ پڑھتے ہیں, وہ جگہ جو عین مسجد قرار دیا جاتا ہے, خاص کر لی جاتی ہے, یہ دعا اس جگہ داخل ہونے کی ہے, اس وقت پڑھی جائے اور اس جگہ سے نکلنے کی.
ٹھیک ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آج بھی آپ نے الحمدللہ نماز کے واجبات کو سنا, اس کے علاوہ بھی کالز کے ذریعے جو سوالات پوچھے گئے اس کے ضمن میں بھی بے شمار مدنی پھول ہمیں حاصل ہوئے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.